الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة او كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں کامل ہے، بندہ اپنی صفات میں ناقص ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر خیر کے دینے والے ہیں، بندہ ہر خیر کا لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اتنا کامل اور بندے کا دیکھنا بالکل ناقص۔ بندے کا دیکھنا اتنا ناقص ہے کہ اگر وہ آگے دیکھتا ہے اسے پیچھے نظر نہیں آتا، وہ دائیں دیکھتا ہے اسے بائیں نظر نہیں آتا، اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے تو نیچے نظر نہیں آتا، گھر کے اندر دیکھ رہا ہے تو گھر کے باہر اسے نظر نہیں آتا، ایک علاقے میں اس کی نظر جاتی ہے تو دوسرا علاقہ اس سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اتنا کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت میں اس پوری کائنات کو پوری تفصیل کے ساتھ دیکھنا اس کے لیے ذرا برابر بھی مشکل نہیں۔ کالی رات ہو، کالی چٹان ہو، اس پہ اگر کالی چونٹی بھی چل رہی ہو، وہ چونٹی بھی اللہ کی نظر سے دور نہیں، اللہ کی نظر سے اوجھل نہیں ہے۔ تو بندے کا دیکھنا ناقص ہے، اللہ کا دیکھنا کامل ہے۔ بندے کا سننا اتنا ناقص ہے کہ اگر کسی سے بات کر رہا ہے اور قریب میں اگر کوئی شور مچا رہا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ بھائی میں بات سن نہیں سکتا، آپ اپنی آوازیں نیچے کریں۔ کئی مرتبہ فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے، گھر میں بچوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے تو بچوں کو کہتی ہے کہ جی آواز کم کرو، میں فون پہ بات کر رہی ہوں۔ تو اگر ایک سے بات کر رہی ہے تو دوسرے کی آواز سننا اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سننا اتنا کامل کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، یہ سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ ہر ایک کی الگ الگ دعا کو تفصیل کے ساتھ سن سکتے ہیں۔ تو بندے کا سننا ناقص ہے، اللہ تعالیٰ کا سننا جو ہے وہ کامل ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ ہر خیر کے دینے والے ہیں، ہم ہر خیر کے لینے والے ہیں۔ اتنی اس کی نعمتیں ہم پہ ہیں کہ ہم اگر شمار کرنا چاہیں تو شمار کر نہیں سکتے۔ وہ آنکھ نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، وہ کان نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، وہ زبان نہ دیتے ہم گونگے ہوتے، وہ عقل نہ دیتے ہم پاگل ہوتے، وہ ہاتھ پیر نہ دیتے ہم لولے لنگڑے ہوتے، وہ مال نہ دیتے ہم بھیک منگے ہوتے، وہ گھر نہ دیتے ہم بے گھر ہوتے، وہ اولاد نہ دیتے ہم لاولد ہوتے، وہ پانی نہ دیتے ہم پیاسے ہوتے، وہ کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے. اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ان نعمتوں کو ہم ہر ہر لمحے استعمال کر رہے ہیں، اس کی کوئی پیمنٹ ہمیں نہیں دینی پڑتی. ہر لمحے اس مالک الملک کی نعمتوں کو استعمال کرتے. اس بندے سے پوچھیں جس کو ایسما ہے، جس کو دمے کی بیماری ہے، کہ ایک ایک سانس لینا اس کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے. ہر سانس پہ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب یہ سانس مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا، میری قسمت میں یہ سانس ہے یا نہیں ہے. ہر ہر سیکنڈ میں جو ہم اتنا آرام سے سانس لے لیتے ہیں، یہ اللہ کی ہم پر بڑی نعمت ہے. ہارون رشید مسلمانوں کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اس نے اپنے کسی خادم سے کہا کہ میرے لیے پانی لے آؤ، بہت پیاس لگ رہی ہے. خادم جلدی سے گیا اور پانی لے آیا. ایک پیالہ پانی جب بادشاہ نے پی لیا تو قریب ہی ایک اللہ والے بیٹھے تھے اور انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا کیا سوال؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت اگر پوری دنیا سے پانی ختم ہو جائے، صرف ایک پیالہ پانی رہ جائے اور وہ پیالہ پانی کسی آدمی کے پاس ہو اور وہ کہے آپ کو کہ میں قیمتاً آپ کو یہ پانی دوں گا، تو آپ اتنی شدت پیاس میں اس پانی کے پیالے کے لیے کتنی قیمت ادا کر سکتے ہیں؟ بادشاہ نے تھوڑی دیر سوچ کے کہا کہ اس پانی کے پیالے کے لیے میں اپنی آدھی سلطنت بھی دے سکتا ہوں. تو ان بزرگوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیں، اگر یہ پانی آپ کے جسم میں چلے جاتا ہے اور اس پانی کا خارج ہونا مشکل ہو جاتا ہے، آپ کو کوئی یورینیشن پرابلم ہو جاتی ہے اور یہ پانی آپ کے جسم سے باہر نکلنا، خارج ہونا مشکل ہو جاتا ہے، پوری دنیا میں کسی طبیب کے پاس اس کا علاج نہیں، صرف ایک طبیب ہو جو اس کا علاج کر سکتا ہو، تو آپ اس طبیب کو کتنی پیمنٹ کر سکتے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو میں اپنی آدھی سلطنت دے سکتا ہوں. تو ان اللہ والوں نے کہا کہ دیکھیے، ایک پیالہ پانی پینے سے لے کر اس کے جسم سے بحفاظت نکل جانے تک کی قیمت آپ کی پوری سلطنت ہے، اور آپ نے تو کتنے پانی کے پیالے پیے ہوں گے. تو پتہ چلا اللہ تعالی کی نعمتیں ہم پر بے شمار ہیں، ہم ہر ہر لمحے ہر ہر وقت اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں. جتنا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے وہ شکر ہم ادا کر نہیں پا رہے. انسان کے جسم کے اندر ایک نو ریٹرن والو لگا ہوتا ہے. وہ انسان کے جسم میں ایسے لگا ہوتا ہے کہ جب کھانا اندر چلے جائے تو وہ والو بند ہو جاتا ہے. کھانا کھانے کے بعد اگر کوئی انسان الٹا بھی کھڑا ہو جائے تو اس کا کھانا واپس اس کے منہ کے ذریعے سے باہر نہیں نکلے گا، کیونکہ وہ نو ریٹرن والو جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے. آج سے چند سال پہلے امریکہ میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ مہمان کے طور پہ آئے تو کھانا وانا کھانے کے بعد رات کو ان کو سلانے کے لیے ایک ساتھی لے گئے ان کے کمرے میں کہ آپ سو جائیں. وہ جب سونے کے لیے گئے تو وہ بستر پہ بیٹھ گئے تو جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ جی آپ لیٹ جائیں. انہوں نے کہا جی میں لیٹ کے نہیں سوتا، میں بیٹھ کے سوتا ہوں. انہوں نے کہا بیٹھ کے سونے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا جی بیٹھ کے سوتا ہوں اس لیے کہ میرا یہ نو ریٹرن والو جو ہے یہ لیک ہو گیا ہے، اگر میں لیٹ کے سوؤں تو جو کھانا میں نے کھایا ہے وہ میرے منہ سے واپس باہر آنے لگتا ہے. تو اس لیے کئی سال گزر گئے ہیں، اتنے سارے سالوں میں ایک مرتبہ بھی لیٹ کر نہیں سویا. اب ہم جو اتنے گھنٹے ہر روز آرام سے عافیت کے ساتھ جو لیٹ کر سوتے ہیں، اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، کتنی اس کا شکر ہے، ہم اس کا ہی شکر ادا نہیں کر سکتے؟ یہ ایسے بھی تو ہیں نا جنہوں نے سالوں بیٹھ کر رات کو سوتے سوتے گزاری. ایک نوجوان تھا، اس کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا. कार एक्सीडेंट होने में उसकी आंख के ऊपर का जो पर्दा था वो पर्दा किसी वजह से डैमेज हो गया। अब बाकी सारी जो चोटें हुई थी वो सारी चोटें सही हो गई, ये पर्दा जो था ये नॉन रिप्लेसेबल, ये पर्दा डैमेज हो गया और काम नहीं कर रहा था। अब हर थोड़ी देर बाद आंख के ऊपर गर्द लग जाती तो डॉक्टर ने उसको कहा कि तुम हर थोड़ी देर बाद आंख में पानी डाल दिया करो, जिससे तुम्हारी आंख जो है उसके ऊपर की गर्द जो है वो साफ हो जाएगी। चंद दिन गुजरे और वो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी आंख में डालता। चंद दिन गुजरने के बाद उसका चेहरा ऐसा हो गया कि जैसे उसकी आंखों के गिर्द जो उसके रुखसार थे उस पे जोरदार किस्म के धब्बे पड़े हैं, जख्म बन गए। बड़ी परेशानी में था कि अब अगर पानी आंख में डालता तो आंख के अंदर भी तकलीफ होती और उस रुखसार पे भी जबरदस्त तकलीफ होती। तो ये डॉक्टर के पास वापस गया कि डॉक्टर साहब ये तो बड़ी मुसीबत है कि अब तो इतने मेरे आंख के गिर जख्म बन गए हैं कि मैं थोड़ा सा भी पानी डालता हूँ तो चीख उठता हूँ, इतनी जोर की तकलीफ होती है। उस वक्त उसको डॉक्टर ने समझाया कि अल्लाह ताला ने ये जो पर्दे दिए हैं ये अल्लाह ताला ने बहुत ही मुनफरिद जबरदस्त सिस्टम बनाया है कि आंख में जिस्म के अंदर से पानी आता है और ये जो पर्दे हैं ये ऑटोमेटिक वाइपर हैं, हर थोड़ी देर बाद उस पानी से आंख के ऊपर की जो लेयर होती है उसको साफ कर देता है। तो देखिए कैसी अल्लाह की नेमत है, ये छोटा सा पर्दा अगर हमारी जिंदगी में से निकल जाए तो कितनी तकलीफ इंसान को आ जाती है। तो अल्लाह ताला ने ये जो जिस्म दिया है इसके तमाम आज़ा को हर वक्त सही सलामत रखा और इसको सही इस्तेमाल करने की तौफीक दी, ये अल्लाह का बड़ा करम है। अल्लाह ताला कुरान पाक को इरशाद फरमाते हैं وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार भी करना चाहो तुम उसकी नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। तो वाकई हम अल्लाह ताला की नेमतों में डूबे हुए हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अद्दुआ मुखुल इबादा, दुआ जो है वो इबादत का मगज है। देखिए अल्लाह ताला इन खैर के देने वाले हैं, हर नेमत उसकी तरफ से आनी है तो फिर बंदे को ये सजता है कि वो अल्लाह से मांगे और खूब मांगे। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अद्दुआ मुखुल इबादा, अल्लाह ताला से जो दुआ करना है वो इबादत का मगज है, इबादत की जिस्ट है। आप ये समझ लें कि इबादत की जो जान है वो दुआ है। बल्कि एक जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया अद्दुआ हुवल इबादा, कि ये जो दुआ है ये ही इबादत है। और आज हम इस दुआ से ही गाफिल हैं। आज हमारी कोताही ये है कि एक तो नमाज भी एहतमाम से इतना नहीं पढ़ते और अगर नमाज के कुछ सजदे कर भी लिए तो उसके बाद दुआ का कोई एहतमाम नहीं। बस दिल चाहता है जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के फारिग होके अपने कामों में लग जाए। जो और चीजें हैं वो हमें खींचती हैं और जिस मालिक से हमें अपनी चीजें मांगनी चाहिए, अपने लिए खैर मांगनी चाहिए, उस तरफ हम गफलत करते हैं। देखिए दस्तूर ये है कि कोई अगर नौकर काम करता है तो उस काम के मुकम्मल होने पर उसको उसकी सैलरी उसकी जजा दी जाती है। इसी तरह इबादत जो करना है ये हमने अल्लाह के लिए अल्लाह के सामने अपना काम किया और इस इबादत के बाद दुआ जो है वो मांगने का वक्त है, वो उसकी पेमेंट लेने का वक्त है और उस वक्त हम गाफिल होते हैं। तो इसलिए दुआ को एहतमाम से मांगना चाहिए और दिल खोल कर वक्त दे कर मांगना चाहिए। आज दुआ का एहतमाम बहुत ही थोड़ा कि बस ये नमाज फर्ज है ना जी, जल्दी से फर्ज पूरा कर लें ताकि बस फिर फारिग हो जाए। जिनको अल्लाह से कुर्ब और अल्लाह से मांगने का सलीका आता है, जो इस तरह से अल्लाह से लेते हैं, वो इस दुआ को बड़े एहतमाम से करते हैं, वक्त देकर बहुत ही दिल के साथ बहुत ही आदमी के साथ टाइम देकर एहतमाम से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला फिर जिंदगियों में बरकतें देते हैं। देखिए आज हमें मखलूक से मांगना बड़ा अच्छा आता है, हमें पता है कि जी अम्मी से अगर कोई चीज करवानी है तो इस तरह करनी है اور ابو سے اگر بات منوانی ہے تو اس طرح کرنی ہے. جو بزنس کا کام کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں ڈپارٹمنٹ میں اگر اپنی فائل کو منظور کروانا ہے تو یہ طریقہ ہے. اور اسی طرح لوگوں سے ہمیں مانگنے کے بہت سارے طریقے آتے ہیں. مختلف طریقوں سے ہم مختلف طرح سے اپنے کام نکوالتے ہیں, لوگوں سے مانگتے ہیں, اور ہمیں بڑے اچھے طریقے اس کے آتے ہیں. مگر یہ جو مخلوق سے مانگنا ہوتا ہے, اس کے مانگنے میں اور اللہ رب العزت سے مانگنے میں فرق ہے. مخلوق کے ساتھ مانگنے میں یہ فرق ہے. سب سے پہلا فرق تو یہ ہے کہ اگر مخلوق سے بار بار مانگا جائے تو مخلوق ناراض ہو جاتی ہے. ایک دفعہ مانگ لیں گے, اچھا آدمی ہوگا, وہ آپ کو دے دے گا. دوسری دفعہ مانگیں گے تو وہ تھوڑا پریشان ہوگا. مگر تیسری دفعہ اگر مانگ لیا تو وہ پھر آپ سے کنی کترائے گا, آپ کو اوائڈ کرے گا, آپ سے ملنا پسند نہیں کرے گا. اور اگر کوئی بہت ہی ایبرپٹ قسم کا بندہ ہے تو وہ آپ کو سیدھی سیدھی بات کر دے گا کہ بھائی کیوں میرے پیچھے پڑے ہو, ناراض ہو جائے گا, غصہ کر دے گا, ڈانٹ دے گا. تو مخلوق سے مانگنے کا یہ حال ہے کہ اگر مخلوق سے بار بار مانگا جائے تو مخلوق ناراض ہو جاتی ہے. اور اللہ رب العزت سے مانگنے کا یہ حال ہے کہ ایک دفعہ اگر اس سے مانگے تو بھی وہ خوش ہوتا ہے, دو دفعہ مانگے وہ زیادہ خوش ہوتا ہے, اس سے زیادہ مانگے وہ اور زیادہ خوش ہوتا ہے. حتیٰ کہ حدیث پاک میں آیا کہ جو شخص ہر وقت اللہ سے مانگتا ہے, ہر چیز اللہ سے مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اولیاء میں شامل فرما لیتا ہے. بلکہ اللہ وہ ذات ہے کہ اگر اس سے نہ مانگا جائے تب اس کی ناراضگی آتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے من لم يسأل الله يغضب عليه, جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. تو مخلوق کے مانگنے میں اور اللہ کے مانگنے میں بنیادی فرق ہے. اور پہلا فرق یہ ہے کہ مخلوق سے اگر بار بار مانگا جائے تو مخلوق ناراض ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ اس سے بار بار مانگا جائے تو وہ خوش ہوتا. مخلوق سے مانگنے میں ایک اور فرق ہے, اور یہ فرق یہ ہے کہ کئی مرتبہ مخلوق سے مانگا جاتا ہے تو مخلوق ناراض ہو جاتی ہے. مخلوق دے تو دیتی ہے مگر غصے میں آ کے دیتی ہے. تو مخلوق سے مانگا جائے تو مخلوق کئی مرتبہ دے دیتی ہے مگر غصے میں آ کے دیتی ہے. مثال کے طور پہ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے, نوجوان لڑکے جا رہے ہوتے ہیں گاڑی کے اندر ڈرائیو کرتے ہوئے, برابر میں والدہ بیٹھی ہوتی ہیں, گاڑی سگنل پہ آ کے رکتی ہے اور مانگنے والی کوئی عورت آ کے کٹکھٹاتی ہے کھڑکی پہ کہ اللہ کے نام پہ دے دو. اب نوجوان بچہ ہوتا ہے وہ اشارہ بھی کر دیتا ہے کہ معاف کرو, مگر مانگنے والے جو ہیں وہ لگے رہتے ہیں, مانگتے رہتے ہیں, وہ کٹکھٹاتی رہتی ہے. حتیٰ کہ والدہ کہتی ہے کہ بیٹا اس کو کچھ دے دو. اب والدہ کے کہنے کی وجہ سے وہ کھڑکی نیچے کرتا ہے اور اس مانگنے والی کو پیسے تو دے دیتا ہے مگر بڑے غصے سے اس کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے کہ دیکھو انہوں نے کس طرح مجھے زبردستی مجھ سے پیسے نکلوائے. تو مخلوق سے جب مانگتے ہیں تو مخلوق کئی مرتبہ دے تو دیتی ہے مگر غصے میں آ کے ناراضگی سے دیتی ہے. اور اللہ رب العزت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو بندے کو دیتی بھی ہے اور ناراض بھی نہیں ہوتی. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشیوں کا دروازہ اس پر کھلنا شروع ہو جاتا ہے. جب تک کہ وہ نہیں مانگ رہا تھا تب تک تو اللہ تعالیٰ ناراض تھے, اب جب اس نے مانگنا شروع کر دیا اب سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہونا شروع ہو گیا. ایک اور فرق مخلوق کے مانگنے میں اور اللہ سے مانگنے میں وہ یہ ہے کہ مخلوق میں یہ حال ہے کہ اگر امیر سے تھوڑا مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے, غریب سے زیادہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. اگر بہت ہی کوئی ملٹی ملینئر ہے اور اس سے اگر ایک روپیہ مانگا جائے تو وہ اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھے گا تو مجھے کیا سمجھ کے رکھا ہے کہ صرف ایک روپیہ مانگ رہے. اور اگر کوئی فقیر بندہ ہے اس سے ایک لاکھ مانگ لیا جائے تو وہ بھی ناراض ہو جائے گا کہ دیکھتے نہیں ہو میرا کیا حال ہے اور ایک لاکھ روپے مجھ سے مانگ رہے ہو. تو اگر مخلوق کا معاملہ یہ ہے کہ اگر امیر ہے تو کم مانگے تو ناراض, اور غریب ہے تو زیادہ مانگے تو ناراض. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ اس سے تھوڑا مانگے یا زیادہ مانگے وہ ہر حال میں خوش. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی تم اللہ سے مانگو. تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ تھوڑے مانگنے پر بھی خوش ہوتے ہیں، زیادہ مانگنے پر بھی خوش ہوتے ہیں. ہمارے ایک جاننے والے تھے، بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، یا اللہ مجھے اتنے ارب روپے عطا فرما. اب ان کے ایک بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ اتنی آپ کی عمر ہو گئی ہے اور اب اتنے ارب روپے کا آپ کیا کریں گے، تو کیوں آپ اتنا سارا مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی آپ چپ رہے ہیں، آپ سے نہیں مانگ رہا، اللہ سے مانگ رہا ہوں. تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ تھوڑا مانگنے پہ بھی ناراض نہیں ہوتے، زیادہ مانگنے پہ بھی ناراض نہیں ہوتے. ایک فرق مخلوق سے مانگنے اور اللہ سے مانگنے میں یہ بھی ہے کہ مخلوق کے دروازے کبھی کھلتے ہیں کبھی بند ہو جاتے ہیں. آپ کسی کو کہیں کہ جی مجھے کچھ ہیلپ کی ضرورت ہے، وہ کہے گا ٹھیک ہے، میرے آفس آورز ہیں 9 to 5، آپ میری آفس میں اس وقت آ جائیں، 5 بجے کے بعد مجھے کال نہ کیجیے گا. تو پتہ چلا مخلوق کا جو مانگنا ہے، مخلوق کے دروازے کبھی کھلے ہیں کبھی بند ہیں. کئی مرتبہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی کتنے بجے مجھے کال کرو، اس کے علاوہ مجھے کال نہ کرو. کوئی کہتا ہے کہ جی میری کوئی ضرورت ہے، تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ فلاں دن اتنے بجے آ جانا. تو مخلوق کے مانگنے میں یہ ہے کہ مخلوق کے دروازے کبھی کھلے ہوتے ہیں کبھی بند ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کا حال یہ ہے کہ ایک لمحے میں انسان اللہ سے مانگتا ہے، ہر لمحہ اس کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. جس وقت انسان کا دل چاہے اس وقت اس مالک سے مانگ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ وہ ذات ہے کہ نہ اسے کبھی اونگ آتی ہے نہ کبھی اسے نیند آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے دروازے ہر وقت کھلے، 24 گھنٹے میں جس وقت اس مالک سے مانگا جائے اس کا دروازہ کھلا. مخلوق سے مانگنے میں اور اللہ سے مانگنے میں ایک اور فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ مخلوق سے مانگا جاتا ہے تو کئی مرتبہ مخلوق کو اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں. کسی سے کہیں کہ جی میری فلاں ضرورت پوری کر دو، تو کئی مرتبہ مخلوق اپنی ضروریات آگے بیان کرتی ہے کہ جی میرا فلاں کنٹینر رکا ہوا ہے تو اس وقت تو میرے پاس گنجائش نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اکنامک ریسیشن آیا ہوا ہے، آج کل اکانومی خراب ہے، ہر جگہ پریشانی ہے، تو اس وقت میں نہیں کچھ کر سکتا. دکاندار ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آج کل لوگ خریداری کم کر رہے ہیں، جب میرا سیزن ہوگا تب میں کچھ کر سکتا ہوں. اسی طرح فیکٹری اونرز ہوتے ہیں، وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی امپورٹڈ آئٹمز کے را مٹیریل جو ہیں ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، تو اب یہ قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے ہمارے پروفٹ کم ہو گئے ہیں، تو اس وقت بہت ہی حالات خراب ہیں. تو مخلوق جو ہے اس سے اگر مانگا جائے تو کئی مرتبہ مخلوق کی اپنی ضروریات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ سب اس کے تو محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. سب کو اس سے ضرورتیں ہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو مخلوق کے مانگنے میں اور اللہ سے مانگنے میں یہ بڑا فرق ہے. ایک اور فرق بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر مخلوق میں سے کسی کو حکومت مل جاتی ہے، وہ اس پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ دے سکتا ہے، اگر کوئی مانگے تو مخلوق اس کو دینے کی اگر پوزیشن میں آ جاتی ہے، تو مخلوق کا یہ حال ہے کہ اگر اس کو حکومت ملتی ہے تو وہ پھر اپنوں کو نوازتے ہیں اور غیروں کو پریشان کرتے ہیں. جو پارٹی حکومت میں آتی ہے اپنی پارٹی ممبرز کا خیال کرتی ہے اور اپوزیشن کے لیے مشکلات کرتی ہے. تو مخلوق جب دینے کی حالت میں آتی ہے تو وہ اپنوں کو نوازتی ہے اور غیروں کو پریشان کرتی ہے، غیروں کو نہیں نوازتی. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو اپنے ماننے والوں کو بھی دیتے ہیں اور نہیں ماننے والوں کو بھی دیتے ہیں، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ اپنے ماننے والوں کو تو کم سے راضی کر لیتے ہیں نہیں ماننے والوں کو کھلا دیتے ہیں. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کافروں کو اتنا دیتا کہ ان کی چھتوں کو اور ان کی سیڑھیوں کو سونے کا بنا دیتا، مگر مجھے مومن کے بہکنے کا ڈر ہے، ورنہ میں ان چھتوں کو بھی سونے کا بنا دیتا، کیونکہ اس دنیا کی میری نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنوں کو بھی دیتے ہیں اور اپنے نہ ماننے والے غیروں کو بھی خوب دیتے ہیں. مخلوق کے ماننے میں، مخلوق سے مانگنے میں اور اللہ سے مانگنے میں ایک اور فرق ہے، وہ یہ ہے کہ کئی مرتبہ مخلوق سے اگر کوئی کام کروانا ہو، کچھ بات منوانی ہو، تو اس کو گفٹ دینا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ کون سی گفٹ لے کے آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے کہ کیا لینے آئے ہو. تو کئی مرتبہ مخلوق یہ پوچھتی ہے کہ کیا لے کر آئے ہو، اللہ تعالیٰ یہ پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو. اسی طرح مخلوق کے مانگنے میں اور اللہ سے مانگنے میں ایک اور بھی فرق ہے. مخلوق کا حال یہ ہے، اگر اس کو یہ گمان بھی ہو جائے کہ جس کو میں دے رہا تھا اس نے میرے بارے میں کوئی غلط بات کی ہے، یا فلاں شخص میرے بارے میں غلط بات کرتا ہے، تو وہ اس کو کبھی بھی نہیں دیں گے کہ جی اس نے فلاں لوگوں سے میری ایسی ایسی باتیں کی ہیں، میری برائیاں کرتی پھرتی ہے، اب میں اس کو کیوں دوں. تو مخلوق کا حال یہ ہے کہ جو جس کے بارے میں یہ شک ہو جائے کہ یہ میری خیر خواہ نہیں ہے، میری برائیاں کرتی ہے، تو اس کو نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنوں کو بھی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نہ ماننے والے گناہگاروں کو بھی دیتے ہیں. چنانچہ کوئی شخص گناہ کر دیتا ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے اور مرتکب ہو کر گھر واپس آتا ہے اور میٹھی نیند سو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو بھی عطا کرتے ہیں اور نیکوں کو بھی عطا کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور دعا جو ہے یہ عبادت کا محض ہے. دعائیں قبول ہوتی ہیں، مگر دعا مانگنے کے آداب اگر پورے ہوں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ دعا مانگنا بھی سیکھنا پڑتا ہے. جیسے کسی چیز کی اپلیکیشن بھرنی پڑتی ہے، تو وہ اپلیکیشن کو بھرنا سیکھنا پڑتا ہے. لوگ ویزا اپلیکیشن فل کرتے ہیں، پاسپورٹ کی اپلیکیشن فل کرتے ہیں، تو دوسروں سے پوچھتے ہیں کہ جی فلاں فلاں جگہ کس طرح لکھنا ہے، کیا لکھنا ہے، کیا نہیں لکھنا ہے. تو یہ جو دعا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اپلیکیشن ڈال رہے ہوتے ہیں، تو اس کو بھی لکھنا سیکھنا پڑتا ہے، اس دعا کو مانگنا بھی سیکھنا پڑتا ہے. کئی مرتبہ ہم ان آداب کی رعایت کرتے نہیں ہیں اور پھر دعا قبول ہوتی نہیں ہے تو ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اور معاذ اللہ کئی مرتبہ یہ کہتے ہیں جی ہماری تو سنتا ہی نہیں ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اگر دعا کے آداب کے ساتھ اس کا آداب کا لحاظ کرتے ہوئے دعا مانگیں گے تو وہ دعا ضرور قبول ہوگی. ایک بات ہمارے مشائخ نے یہ فرمائی کہ دعا جو ہے وہ کروانا اور چیز ہے، دعاؤں کا لینا اور چیز ہے. دعائیں کروانا بھی عبادت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر، آپ عمرہ پہ جا رہے ہیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو پتہ چلا کہ دعائیں کروانا بھی عبادت ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیماروں کی دعائیں قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسافر کی دعائیں قبول کرتے ہیں، مظلوم کی دعائیں قبول کرتے ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، والدین کی دعائیں بچوں کے حق میں قبول کرتے ہیں. تو ان تمام لوگوں سے دعاؤں کی گزارش کروانا، دعاؤں کی گزارش کرنا یہ عبادت ہے. مگر اس سے بڑھ کر عبادت، اس سے بڑا عمل یہ ہے کہ ان سے دعائیں لی جائیں، دعائیں کروانا اور چیز، دعائیں لینا اور چیز ہے. دعائیں لینے کا کیا مطلب ہے کہ انسان اتنا اچھا اپنا اخلاق کرے، اپنا معاملہ اتنا اچھا رکھے کہ دعائیں خود بخود دل سے نکلیں. مسافر کے ساتھ ایسا معاملہ رکھے کہ اس کے دل سے دعائیں نکلیں، والدین کے ساتھ ایسا معاملہ رکھے کہ ان کے دل سے خود بخود دعائیں نکلیں کہ یہ میری کیسی بیٹی ہے، یہ میرا کیسا بیٹا ہے کہ اس نے میرے کہے بغیر میرا یہ کام کر دیا. تو دل سے دعائیں نکلیں. اسی طرح مظلوم کے ساتھ ایسا معاملہ کرے انسان کہ اس کے دل سے دعا نکلے. تو دعائیں کروانا اور چیز ہے، دعائیں لینا اور چیز ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تین صحابی تھے، تینوں نوجوان تھے، اور تینوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی خدمت کرتے تھے اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے آپ کی خدمت کرنے میں. چنانچہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں لیتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے اوقات میں ان تینوں حضرات کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور تینوں کا نام عبداللہ تھا. ایک کا نام عبداللہ بن مسعود، ایک کا نام عبداللہ بن عباس، اور تیسرے کا نام عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر، ان تینوں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں کی، اور تینوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا. چنانچہ عبداللہ بن عباس امام المفسرین بنے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ امام الفقہاء بنے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ امام المحدثین بنے. تو پتہ چلا دعائیں کروانا اور چیز ہے، دعائیں لینا اور چیز ہے. دیکھیے ہم جو دعائیں کرتے ہیں اس میں دو بنیادی غلطیاں ہیں. جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو آداب کا ہم لحاظ نہیں کر پاتے، اس میں دو بنیادی غلطیاں ہیں، دو کوتاہیاں ہماری ہیں. ایک کوتاہی تو یہ ہے کہ ہم جلدی مایوس ہو جاتے ہیں. فجر میں دعا کی، اب ہم چاہتے ہیں کہ بس دن کے اندر جو ہم نے صبح دعائیں مانگی ہیں سب کی سب پوری ہو جائیں. جیسے بیوی خاوند کے ذمہ کام لگا دیتی ہے نا صبح صبح کہ جی آپ نے فلاں سبزی بھی لے کے آنی ہے، فلاں گوشت بھی لے کے آنا ہے، فلاں کے گھر پہ ہم نے جانا ہے تو آپ نے یہ گفٹ بھی لے کے آنا ہے، اور شام کو اگر خاوند یہ لے کے نہیں آتا تو بیوی ناراض ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کئی مرتبہ ہم ایسا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بس صبح فجر میں ہم نے اللہ کے ذمہ کام لگا دیے، جیسے خاوند کے ذمہ کام لگاتے ہیں، اور پھر وہ دن میں دعا قبول نہیں ہوئی تو کچھ اللہ کی بندیاں ہیں وہ اللہ سے ناراض ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے خاوند سے ناراض ہو جاتا ہے. اللہ کی بندوں، اللہ سے مانگنا وہ اور چیز ہے اور خاوند کے ذمہ کام لگانا یہ اور چیز ہے. اللہ کے یہاں ناز نہیں چلتا، اللہ کے یہاں نیاز چلتا ہے، عاجزی چلتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری سنتا ہی نہیں ہے، یہ کہنے لگتی ہے معاذ اللہ کچھ اور ہے. ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہماری سنتے نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو سنتے ہیں، ہر ایک کی دعا قبول فرماتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا قبول کرتے ہیں، اور اس قبولیت کے تین طریقے ہیں. یا تو دعا کو من و عن قبول فرما لیتے ہیں، یا دعا کو من و عن قبول تو نہیں فرماتے مگر اس دعا کے بدلے میں کوئی ایسی پریشانی جو انسان کو آنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے محفوظ فرما لیتے ہیں. اور تیسری قبولیت کی جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ دعا نہ من و عن قبول ہوتی ہے، نہ اس کی وجہ سے کوئی پریشانی دور ہوتی ہے، اس دعا کو آخرت میں ذخیرہ بنا لیا جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن دعا مانگنے والے اپنی اس دعا کو آخرت کا ذخیرہ بنا ہوا دیکھتے ہیں، اور اس کے اجر کو دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھ کر اس وقت وہ حسرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش میری دنیا کی مانگی ہوئی تمام دعاؤں کو آخرت میں ذخیرہ بنا لیا ہوتا تو میرا آخرت میں کام لگ جاتا. تو اتنا بڑا بڑا اجر آخرت میں دعاؤں کے مانگنے سے ملتا ہے. تو دعا ہم میں سے ہر ایک کی قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے. ہم تو بس چاہتے ہیں کہ جو ہم نے مانگا ہے وہ ہمیں مل جائے، چاہے اس میں خیر ہو چاہے اس میں شر ہو. جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، وہ اگر انگارہ مانگے گا تو ماں اس کو منع کرے گی، اب ماں ایسا تو نہیں ہے کہ اس سے محبت نہیں کرتی ہے، وہ جانتی ہے کہ یہ انگارہ میرے بچے کے لیے اچھا نہیں ہے، اس لیے وہ روتا بھی ہے پیٹتا بھی ہے، مگر وہ اس بچے کو اس انگارے کو ہاتھ لگانے نہیں دیتی۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ماں اس کو کہتی ہے بیٹا تم نے پیپسی نہیں پینی ہے، اب ماں اس کو کہہ رہی ہے پیپسی نہیں پینی ہے، اور وہ مانگ جا رہا ہے کہ مجھے پیپسی پینی ہے پینی ہے، رو رہا ہے دھو رہا ہے، مگر ماں کو پتا ہے کہ اس نے یہ پیپسی پی لی تو اس کے بخار آ جائے گا، اسے نزلہ ہو جائے گا، یہ بیمار ہو جائے گا۔ تو ماں زیادہ بہتر جانتی ہے کہ اس کے لیے بہتر کیا ہے، وہ کہ وہ مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حال ہے کہ بندہ مانگ رہا ہوتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کے لیے اس میں بہتری ہے یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتری والا معاملہ کرتے ہیں۔ آج نوجوان بچیاں دعائیں کرتی ہیں کہ میری فلاں جگہ رشتہ ہو جائے، اور خوب دعائیں کرتی ہیں اور کرتی ہیں، اور کئی مرتبہ دعا نہیں ہوتی قبول تو بیزار پھرتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ بیزار ہو رہی ہوتی ہے، ہر ایک سے بیزار پھر رہی ہیں، ہر ایک سے ناراض پھر رہی ہیں، یعنی فلاں جگہ رشتہ نہیں ہوا۔ اللہ کی بندی آپ کو کیا پتا کہ اس جگہ آپ کے لیے بہتر تھا یا کہیں اور بہتر تھا؟ ہو سکتا ہے کہ جہاں آپ دعا مانگ رہی تھی، ممکن ہے کہ وہاں جو ہے وہ محبتیں آپ کو ملنی ہی نہیں تھی جو آپ کے دل میں تھا، ممکن ہے کہ وہ آپ سے اچھا تعلق نہ رکھتا، ممکن ہے کہ اس کی پسندیدگی جو تھی وہ کسی اور طرف چلے جاتی، زندگی بھر کا جو رونا ہوتا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس رونے سے محفوظ کر لیا۔ تو ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، ہاں دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتری کی طرف معاملہ پھیر دیتے ہیں۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں اور گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہوتا ہے اور ہم بچ جاتے ہیں، پتہ نہیں کس وقت کی مانگی ہوئی دعا ہوتی ہے جس کے صدقے اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے ملک میں زلزلہ آتا ہے، لاکھوں لوگ فوت ہو جاتے ہیں اور لاکھوں لوگ ہینڈی کیپ ہو جاتے ہیں، ہم ان لوگوں سے بہتر تو نہیں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ جو ہمیں محفوظ کر لیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے۔ پتہ نہیں کن کن اوقات کی مانگی ہوئی دعائیں ہوں گی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما لیتے ہیں۔ تو دعا جو ہے اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ بس میں مانگوں اور فوراً قبول ہو جائے، یہ دعا کے آداب کے خلاف ہے۔ اس لیے دعا کو مانگنے میں عاجزی ضروری ہے۔ دیکھیے آپ دعائیں مانگیں گی تو آپ کو اس دعا کا ریٹرن ضرور ملے گا، اس لیے اس کے مانگنے میں کمی نہیں کرنی کہ جی اب دعائیں نہیں مانگنی، نہیں، دعا تو خوب مانگنی ہے اور جی بھر کے مانگنی ہے، جتنا زیادہ مانگیں گے اتنی زیادہ قبولیت ہے، اتنی زیادہ اللہ کی حفاظت ہے، اتنی زیادہ اللہ کی رحمتیں ہیں، مگر بس یہ امید نہ کرے انسان کہ بس میں نے مانگی اور قبول ہو جائے۔ کئی مرتبہ انسان جو ہے وہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ بچہ جو ہے ماں کے سامنے روتا ہے روتا ہے روتا ہے، ایک وقت یہ آتا ہے کہ ماں اس کے رونے کو دیکھ کر اس کی بات مان بھی لیتی ہے اور اس کو سینے سے بھی لگا لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ تو ایک کوتاہی ہماری جو ہوتی ہے دعا کے معاملے میں، وہ یہ کہ ہم جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس جو مانگی ہے وہ فوراً قبول ہو جائے۔ ایک کوتاہی اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم دعائیں مانگ نہیں رہے ہوتے ہیں، ہم دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ دعائیں مانگنا اور چیز ہے، دعائیں پڑھنا اور چیز ہے۔ دعاؤں کا مانگنا تو یہ ہے کہ بندہ توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر مانگے، اور دعاؤں کا پڑھنا یہ ہے کہ انسان غفلت سے دعا مانگے، بس چیز کو بھگتانے کے لیے دعا مانگے کہ اب جی نماز پڑھی ہے تو دعا پڑھنی ہے تو جلدی جلدی بس دعا پڑھ لی، دو تین دعائیں جو یاد ہیں رٹی رٹائی وہ پڑھ لی۔ چنانچہ ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نماز پڑھ کے دعا کی، دعا کرنے کے بعد برابر میں جو صاحب تھے انہوں نے بھی ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیرا، میں نے بھی ہاتھ چہرے پہ پھیرا، اور میں نے اس سے پوچھا کہ جی آج کیا دعائیں آپ نے مانگی؟ انہوں نے ہاتھ پھیرتے ہی کہا کہ بھائی مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کیا دعائیں مانگی۔ تو اب سوچیے کہ ابھی ہاتھ پھیرے ہیں دعا پڑھ کے اور ابھی بھی یاد نہیں ہے کہ کیا دعائیں مانگی، تو پتہ چلا کہ دعائیں مانگ نہیں رہے تھے، دعائیں پڑھ رہے تھے۔ تو دعائیں پڑھنے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں مانگنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک فقیر جس کو 2 روپے چاہیے ہوتے ہیں, آپ اس کو دیکھیں کہ وہ کس طرح آپ سے مانگ رہا ہوتا ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کے چہرے سے بھی سوال ظاہر ہوگا, اس کی آنکھوں سے بھی سوال ظاہر ہوگا, اس کے ہاتھ سے بھی سوال ظاہر ہوگا, وہ پورا سراپا سوال بنا ہوا ہوگا. تو مانگنے والا جو ہے وہ پورا سراپا سوال بنا ہوا ہوتا ہے, اور پھر ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے, ایسی ایسی باتیں وہ آگے سے سناتا ہے کہ انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے اور وہ اس کو دینے پر مجبور ہو جاتا ہے. تو جس نے 2 روپے مانگنے ہوتے ہیں وہ اتنی عاجزی اور اتنی توجہ سے مانگتا ہے. تو جس نے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں مانگنی ہوتی ہیں, اس کو سوچئے کتنی عاجزی اور کتنے اللہ تعالیٰ کے سامنے زاری کرنی چاہیے. آج ہم دعا غفلت سے مانگتے ہیں, نہ اس میں کوئی عاجزی ہوتی ہے, نہ اس میں کوئی سوال ہوتا ہے. ہم ایسے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم سیٹھ ہیں اور معاذ اللہ کسی ورکر کے ذمے کوئی کام لگا رہے ہوتے ہیں. جیسے فیکٹری اونر ہوتا ہے نا, صبح صبح آ کے مینیجر کو کہہ دیتا ہے کہ بھائی شام تک یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے. بس یہ معاملہ ہوتا ہے. آج ہماری دعاؤں کے مانگنے کا یہ حال ہے کہ جیسے کوئی سیٹھ اپنے ورکر کے ذمے کام لگا رہا ہوتا ہے. آج مستورات بس دعا کرتی ہیں اور دعائیں سنا دیتی ہیں کہ بس یہ ہو جائے, میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے, بیٹے کی جاب لگ جائے, خامن مجھ سے محبت کرنے لگے, اور فلاں جو ہمارے حاسد ہیں ان کا گھر اجڑ جائے. یہ اس طرح کی دعائیں بس کر لیتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایسے دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ دعا کی قبولت کے لیے تو سوال کرنا پڑتا ہے, عاجزی کرنی پڑتی ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا پڑتا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور نیازی کرنی پڑتی ہے, اس کو مالک سمجھنا ہوتا ہے, خود کو غلام سمجھنا ہوتا ہے, تب جا کے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف طواف کر رہا تھا, ایک نابینا آدمی مطاف میں بیٹھا ہوا دعا کر رہا تھا, اور دعا یہ کر رہا تھا کہ اے اللہ مجھے بینائی عطا کر دے. اب وہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے بینائی عطا کر دے. حجاج چلتے چلتے اس نے سن لیا کہ یہ دعا کر رہا ہے کہ مجھے بینائی عطا کر دے. مشہور تھا کہ حجاج بہت ہی ظالم قسم کا بادشاہ ہے, جو کہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے. اور حجاج طواف کرتے کرتے اس کے قریب گیا اور اس کو ٹھوکر لگائی کہ اے نابینا شخص, تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا بھائی مجھے تو نہیں پتا آپ کون ہیں. اس نے کہا میں حجاج ہوں. تو وہ نابینا بھی متوجہ ہو گیا کہ جی بادشاہ سلامت کیا کہہ رہے ہیں. اس نے کہا کہ دیکھ تو دعا کر رہا ہے کہ تجھے بینائی مل جائے, میں طواف کر رہا ہوں, جب تک میں طواف کر لیتا ہوں اس وقت تک اگر تیری بینائی واپس نہیں آئی تو میں تجھے قتل کروا دوں گا. اب وہ ڈر گیا, اور حجاج نے ایک پولیس مین بھی ساتھ بٹھا دیا کہ تم دیکھو کہیں یہ بھاگنے نہ پائے. چنانچہ حجاج نے طواف کرنا شروع کر دیا. اب یہ اللہ تعالیٰ سے جو گڑ گڑا کے مانگ رہا ہے اور دعائیں مانگ رہا ہے اور رو رہا ہے کہ اللہ پہلے تو صرف بینائی کا سوال تھا, اب تو یہ میری زندگی کا سوال ہے. اور اتنی عاجزی کی, اتنا رویا دھویا, اسے یقین تھا کہ یہ طواف مکمل ہوا اور میری بینائی واپس نہیں آئی تو مجھے موت ہے. جو اس نے کہہ دیا وہ یہ کر کے رہے گا. اتنا رویا, اتنی عاجزی کی, اتنا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل کیا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس وقت حجاج کا طواف مکمل ہوا اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس نابینا کو بینائی عطا کر دی. تو پتہ چلا کہ جب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. صرف دعائیں پڑھنے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان عاجزی کرے. دیکھیے یہ جو سخی لوگ ہوتے ہیں نا, ان سے اگر تھوڑا بھی مانگا جائے تو یہ زیادہ دے دیتے ہیں. تو ہر بندہ اپنی اوقات کے مطابق دیتا ہے. اگر کوئی عام بندہ ہوگا, اس سے فقیر کوئی مانگنے آئے گا تو وہ شاید اسے 10 روپے دے دے گا. ملک کا صدر ہوگا تو ممکن ہے کوئی ایسا گروپ پیسے لینے کے لیے آئے گا اور اپنی ضرورت بیان کرے گا تو ہو سکتا ہے وہ ملینز میں, لاکھوں میں دے دیں. اگر کسی بہت بڑے ملک کا صدر ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ اربوں میں دے دے. تو ہر بندہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں کہ جو ہر چیز کے مالک ہے, وہ بھی اپنی شان کے مطابق عطا کرتے ہیں. جب اس کو پسند آ جاتا ہے تو وہ دعا کو ایسے قبول کرتے ہیں کہ مانگنے والا جو ہے اس کا دامن چھوٹا رہ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی عطا جو ہے اس کے دامن سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. مانگنے والے کو بس بس کرنا پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا رکتی نہیں ہے. تو کئی مرتبہ انسان مانگتا کچھ ہے اور اس کو اس کی سوچ سے بھی زیادہ مل جاتا ہے. چنانچہ مشہور واقعہ ہے, قرآن پاک میں بھی یہ واقعہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے اہل خانہ کو اور اپنے بیٹے کو لے جائیں اور مکہ مکرمہ میں چھوڑ کے آ جائیں. اب یہ اللہ کا حکم تھا اور ان کو اپنی اہلیہ کو اور بیٹے کو وہاں چھوڑ دیا, اور مکہ مکرمہ اس وقت بوادٍ غیر ذی زرع, ایسی جگہ تھی جہاں پہ کوئی زراعت نہیں, نہ کوئی پانی ہے, نہ کوئی کھانے پینے کو چیز ہے, نہ کچھ اگتا تھا وہاں پہ, تو بہت ہی زیادہ ایسی جگہ جہاں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں, غیر ذی زرع, بنجر علاقے میں اپنی بیوی اور بیٹے کو اللہ کے حکم سے چھوڑ کے آ گئے. مگر وہاں جب چھوڑ کے آئے تو آپ نے دعا کی کہ اللہ آپ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں, یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, مگر اس وقت دعا کی کہ یا اللہ ورزق اہلہ من الثمرات, کہ میرے اہل خانہ کے لیے تو پھل عطا فرما. تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ انہیں پھل عطا کر دیجئے, اس مکہ مکرمہ میں پھل کے لیے ان کے لیے آسانیاں کر دیں. تو انہوں نے تو صرف پھل مانگے تھے, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو عطا کیے ثمرات کل شیء, ہر چیز کے پھل اس جگہ پہ عطا کر دیے. اور واقعی آج اگر آپ دیکھیں تو مکہ مکرمہ میں دنیا کے جتنے پھل ہوتے ہیں سارے وہاں موجود, بلکہ مزید کی بات یہ ہے کہ صرف پھل نہیں, ہر چیز کا ایک پھل ہوتا ہے. مثلا زراعت کا پھل ہوتا ہے اس کی کھیتی, چاول, آٹا, اس طرح کی چیزیں, تو وہ پھل بھی وہاں موجود. فیکٹریز کا پھل ہوتا ہے اس کا پروڈکٹ, مثلا کپڑا ہو گیا, پلاسٹکس ہو گئے, گلاس ہو گیا, وڈ ہو گیا, یہ تمام جو پروڈکٹس ہیں وہ بھی وہاں پہ کثرت سے موجود. اور انسان کا پھل ہوتا ہے اس کی اولاد, مختلف ملکوں کے مختلف لوگ اپنی اولادوں کو وہاں بھیجتے ہیں اور خوشی خوشی بھیج رہے ہوتے ہیں, لوگ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ میرے بیٹے کی سعودی عرب میں جاب لگ جائے. تو دیکھیے مانگنے والے نے تو صرف پھل مانگے تھے, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا پھل اس جگہ پہ بھیج دیا. تو کئی مرتبہ مانگنے والا مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سوچ سے بھی زیادہ عطا کر دیتے ہیں. فرعون کی بیوی آسیہ, انہوں نے فرعون کی حکومت ماننے سے منع کر دیا تو فرعون نے ان کو بڑا ذلیل کیا, گھر سے دھکے دے کے نکالا, اپنے محل سے دھکے دے کے نکالا. کسی عورت کے لیے اپنے ہی گھر سے نکال دینے سے زیادہ بڑی صدمے کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو اس کو اپنے گھر سے نکال دیا اور اس کو ذلیل کیا کہ تو مجھے خدا نہیں مانتی, انہوں نے کہا تجھے خدا نہیں مانتی, اور اس بڑے شاہی محل کے سامنے کھڑا رکھ کے اس کو ذلیل کیا, اور ان لوگوں کے سامنے ذلیل کیا جن لوگوں کی اس کی طرف آنکھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. چنانچہ اس کو بے لباس کر کے اس کے جسم کی جو خال ہے اس کو زندہ اس خال کو ادھیڑا گیا, تو جس میں خال ادھیڑی جا رہی تھی اور ذلیل کیا جا رہا تھا, اللہ کے نام پہ ذلیل کیا جا رہا تھا اور جان نکل رہی تھی, اس حال نے اس اللہ کی بندی نے دعا کی, انہوں نے دعا کی رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ, اے اللہ مجھے جنت میں اپنے قریب گھر عطا فرما, اے میرے مالک مجھے یہ اس گھر سے محروم کر رہا ہے, تو مجھے جنت میں اپنے قریب گھر عطا فرما. تو مانگنے والے نے تو جنت میں اللہ کے قریب گھر مانگا, اللہ تعالیٰ نے وہ گھر تو عطا کیا ہی صحیح, مگر گھر عطا کرنے کے ساتھ ساتھ گھر والا بھی عطا کیا. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف فرما ہے, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے والا ہے, آخری سانسیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ کو فرماتے ہیں کہ اے خدیجہ جب تو جنت میں پہنچ جائے تو وہاں میری بیویوں کو سلام کرنا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میں ہی تو آپ کی بیوی ہوں، میرے علاوہ اور کون آپ کی بیوی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جنت میں میری دو اور بیویاں بنا دی ہیں، ایک بیوی مریم ہے اور دوسری آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی ہے. تو دیکھیے مانگنے والے نے تو جنت میں صرف گھر مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں گھر بھی دیا، اور گھر والا وہ دیا جو کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے. تو دیکھیے کبھی کبھی انسان مانگتا تھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سوچ سے زیادہ عطا کر دیتے ہیں. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے دور خلافت میں تشریف لے جا رہے تھے، کہیں رات کا وقت آیا تو پورے قافلے نے پڑاؤ ڈالا، سب سو گئے. چاندنی رات تھی، چاند اپنی پوری خوبصورتی میں اوپر نمایاں تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھل گئی، اس چاند کی طرف دیکھ رہے تھے، تہجد کا وقت تھا. آپ نے اس چاند کی طرف جب دیکھا تو آپ کو مدینہ منورہ کا چاند یاد آ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد جو ہے وہ آپ کے دل میں گرم ہو گئی، آپ اٹھ پڑے، نفلے پڑھی، اور نفلے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے عجیب دعا کی. آپ نے دعا کی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل قبری فی بلد حبیبک. اے اللہ تو مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور اپنے محبوب کے شہر میں میری قبر بنا. یہ دعائیں کی انہوں نے. چنانچہ دعا تو یہ کی کہ اللہ مجھے شہادت نصیب فرما، اللہ تعالیٰ نے شہادت تو دی، مگر شہادت دیکھیے کس حال میں دی، کہ مسجد نبوی میں، ریاض الجنہ میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلے پہ ان کو شہادت کا زخم لگا اور اس حال میں ان کو شہادت آئی. تو مانگنے والے نے صرف شہادت مانگی، مگر اللہ تعالیٰ نے دیکھے کس خوبصورت شہادت، کس طرح شہادت عطا فرمائی. اور پھر انہوں نے دعا کی کہ اللہ اپنے محبوب کے شہر میں مجھے قبر کی جگہ عطا فرما. تو مانگنے والے نے تو صرف محبوب کے شہر میں جگہ کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، جس حجرے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں اس حجرے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں قبر کی جگہ عطا فرمائی. تو دیکھیے کئی مرتبہ انسان مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دین زیادہ ہوتی ہے، انسان کا دامن چھوٹا رہ جاتا ہے. کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں، کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جہاں اللہ کی رحمت چھم چھم برس رہی ہوتی ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور آواز بلند کرتے ہیں، کون ہے جو اپنی حاجت پوری کروانا چاہتا ہے کہ میں اس کی حاجت کو پورا کر دوں، کون ہے مصیبت زدہ جس کی میں مصیبت دور کر دوں، کون ہے جو اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. تو دیکھیے دینے والا تو دینے کے لیے یوں تیار ہوتا ہے، اور ہم جو ہیں اس دعا کے موقع پر میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی زائل ہی نہیں، ہم راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہبر منزل نہیں. تو دیکھیے انسان کبھی کبھی اپنی غفلت کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، چند لمحات ایسے ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، چنانچہ ہر فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اس تلاوت کرنے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، رات کے آخری پہر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، بیت اللہ شریف کو دیکھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، زمزم پانی پینے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنے مواقع عطا کیے ہیں کہ جب دعائیں قبول ہوتی ہیں. جمعہ کا ایک دن ہے، اس دن میں عصر سے مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار موقع عطا کر دیے، وہ تو دینا چاہتے ہیں، بس ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص فجر کے وقت اٹھ جاتا ہے اور تہجد کے وقت اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں اور اس کے تذکرے اپنے فرشتوں میں کرتے ہیں. تو دیکھیے کیسا وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مانگنے والے کو پورا بھی کرتے ہیں اور اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس کے تذکرے اپنے فرشتوں میں کرتے ہیں. مگر آج افسوس ہم سے اس وقت اٹھنا اتنا مشکل ہے کہ کس کی تہجد میں اٹھنا تو بہت ہی مشکل, فجر بھی کئی مرتبہ قضا ہو جاتی ہے. کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے, کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے, ہم سے کہاں پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. تو کئی مرتبہ دینے والا دینے کو تیار ہوتا ہے, لینے والا غفلت میں پڑا ہوتا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی غفلتوں کو دور کریں, اللہ تعالیٰ کی طرف اہتمام کے ساتھ دعاؤں کو مانگیں, دعاؤں کا اہتمام کریں, خوب عاجزی کے ساتھ دل کی حاضری کے ساتھ دعائیں مانگیں. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی رحمتوں کا معاملہ ہوتا ہے. وہ تو وہ ذات ہے جو اس طرح دعاؤں کو قبول کرتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بوڑھا جس کی عمر 90 سال ہو جاتی ہے اور 90 سال کی عمر میں اس نے کبھی بھی اللہ کی کوئی عبادت نہیں کی ہوتی ہے, باغی بوڑھا ہوتا ہے, اللہ کا باغی ہوتا ہے, اس کے خاندان کا کوئی شخص اس کے پاس نہیں ہوتا ہے, کوئی اس کا کوئی خیال کرنے والا نہیں, پڑوسی ہوتے ہیں جنہوں نے اس کو گھر میں رکھ لیا ہوتا ہے اور وہ ان کے گھر میں رہ رہا ہوتا ہے کہ اس کا اپنا کوئی نہیں ہے. مگر بوڑھا ہوتا ہے, اس کا کھانسنا, اس کا بلغم یہ دوسروں سے برداشت نہیں ہوتا, تو وہ ان کو اپنے گھر سے بھی نکال دیتے ہیں. جب اس گھر سے بھی نکل جاتا ہے تو وہ بوڑھا سوچتا ہے کہ اب میں کیا کروں. 90 سال کا باغی بوڑھا ہوتا ہے, 90 سال بعد وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ میں اب اس اللہ کے در پہ جاؤں, اس اللہ سے مانگوں. تو 90 سال بعد جب وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو 90 سال بعد اللہ تعالیٰ اس سے یہ بھی پوچھتے کہ اے میرے بندے تو اتنے سال کہاں رہا تھا, اے میرے بندے تم نے جوانی کیسے گزاری تھی, اب ہماری طرف آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو تانا نہیں دیتے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ کہتے ہیں کہ تو میری طرف ایک بالش چل کے آئے گا, میری رحمت تیری طرف دو بالش چل کے جائے گی, اور تو میری طرف چل کے آئے گیا تو میری رحمت تیری طرف دوڑ کے جائے گی. تو دیکھیے جب ایک 90 سالہ بائے باغی بوڑھے کا یہ حال ہے, وہ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں. تو ہم آج اس مسکین کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھائیں, اپنی دل جمعی کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, خشیت کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے, اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور تم سوالی کو جھڑکی نہ دو. تو جب ہم جیسے کمزوروں کو یہ حکم اللہ نے دے دیا کہ سوالی کو جھڑکی نہیں دینی, سوالی کی بات کو رد نہیں کرنا, تو پھر ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کیسے رد کریں گے. اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہیں جو دے کر خوش ہوتے ہیں, ہم وہ ذات ہیں جو لے کر خوش ہوتے ہیں. دیکھیے دنیا کا اگر کوئی دروازہ بند ہو جائے تو وہ دروازے دوسرے ہوتے ہیں جو کھل جاتے ہیں, دنیا کا ایک دروازہ بند ہو جائے تو دوسرا دروازہ کھل جاتا ہے, دوسرا دروازہ بند ہو جائے تو تیسرا دروازہ بند ہو جاتا ہے. مگر جس کے لیے اللہ کا دروازہ بند ہو جائے اس کا کوئی اور دروازہ نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس در سے مانگے جہاں سے سب کو ملتا ہے. دیکھیے آج ہماری جو پریشانیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی حل کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کے رجوع میں ہی ان پریشانیوں کا حل ہے. کسی کہنے والے نے بڑی عجیب بات کہی, تنگ دستی کے جو عالم میں میں گھبراتا ہوں, تنگ دستی کے جو عالم میں میں گھبراتا ہوں, پر در غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں, پر در غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں, ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی, شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں، شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ خوب اللہ سے مانگے، اس در سے مانگے جس در سے ہر ایک کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔